وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب حبيب الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ماننے کا اقرار کر چکے ہو، توبوا الی اللہ توبتا نصوحا، تم اللہ کے سامنے سچی پکی توبہ کرو. توبت النصوح کہتے ہیں ایسی توبہ کہ بندے کا ارادہ ہو کہ پھر میں نے گناہ نہیں کرنا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ توبت النصوح میں تین چیزیں ہوتی ہیں: زبان پہ استغفار ہو، دماغ میں ندامت ہو جو کیا، اور دل میں مصمم ارادہ ہو کہ میں نے یہ گناہ پھر نہیں کرنا. جب یہ تین چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو اس کو توبت النصوح کہتے ہیں. شیطان کئی مرتبہ انسان کو دھوکہ دیتا ہے، توبہ کرتے ہوئے ذہن میں یہ ڈالتا ہے تو مرضی زبان سے جو کہہ لے تو گناہ چھوڑ تو سکتا نہیں. تو علماء نے لکھا ہے کہ جس وقت بندہ توبہ کر رہا ہو اس وقت دل میں یہ عہد ہو کہ یہ گناہ میں نے نہیں کرنا، کیفیت دل کی یہ ہو. بعد میں بے شک وہ گناہ پھر سر ہو جائے، اس سے فرق نہیں پڑتا. ابوبکر صدیق لانا فرمایا کرتے تھے کہ بندہ ایک دن میں 70 مرتبہ گناہ کرے اور 70 مرتبہ توبہ کرے پھر بھی اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں. اللہ کے ہاں کوئی عدد متعین نہیں ہے کہ ایک دن میں 3 مرتبہ توبہ کو قبول کر سکتے ہیں، یا 7 مرتبہ، یا 10 مرتبہ. جب بھی بندہ دل کی ندامت کے ساتھ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا: یا اللہ، جب کوئی نیک بندہ یا رب کہتا ہے تو آپ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا: میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، جب نیک بندہ یا رب کہتا ہے تو میں جواب میں لبیک کہتا ہوں. لبیک کا مطلب میرے بندے، میں حاضر ہوں، تو کیا چاہتا ہے؟ تو پوچھا کہ یا اللہ، جب کوئی گناہگار بندہ یا رب کہتا ہے تو پھر آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا: میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، جب میرا گناہگار بندہ یا رب کہتا ہے تو میں 3 مرتبہ لبیک 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 کہتا ہوں کہ میرے گناہگار بندے نے مجھے پکارا ہے، یہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی متوجہ ہوتی ہے گناہگار بندے کی طرف، کہ یہ مجھ سے توبہ کرے اور میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں. جو مجھ سے جڑنا چاہتا ہے وہ جلدی جڑ جائے، شیطان کی امیدوں پہ پانی پھیر دے، نفس کے پیچھے چلنا چھوڑ دے اور میرا نیک بندہ بن کر زندگی گزارے. حدیث مبارکہ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس شخص پر رحمت فرمات بھیجتے ہیں جو اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے. یعنی بندہ تنہائی میں بیٹھ کے دل میں یہ سوچے کہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، میں نے بلنڈر کمٹ کر لیا، میں نے اچھا نہیں کیا. اس کو کہتے ہیں گناہ کا اعتراف کرنا. تو گناہ کا اعتراف کرنے والے پر اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں. گناہ کرنے کے مختلف اسباب ہوتے ہیں. سب سے پہلا سبب کہ بندے کے اوپر شہوت غالب ہوتی ہے. شہوت غالب ہوئی، غیر محرم کو نظر بھر کے دیکھ لیا. شہوت غالب ہوئی، سیل فون کے اوپر کیا کیا بلا دیکھ لی، فلمیں دیکھی، ڈانس دیکھے، گانے سنے، یہ سب شہوت کے غلبے کی وجہ سے ہوتا ہے. اور کبھی کبھی بندے کے ذہن میں قیامت کے دن کا شک ہوتا ہے. وہ مانتا تو ہے کہ قیامت کا دن آئے گا، لیکن دل کہتا ہے کیا پتہ کب قیامت آئے گی اور کیا ہوگا. تو شہوت کی وجہ سے بندہ گناہ کر لیتا ہے. اور کبھی کبھی شیطان دھوکہ دیتا ہے، اللہ نے کسی کو تو بخشنا ہی ہے نا، تو جب اتنے بڑے بڑے گناہگاروں کو اللہ بخشے گا تو ہمیں بھی بخش دے گا. یہ کیفیت ڈرنے والی ہے، اس لیے کہ گناہ پہ جس طرح آخرت میں پکڑ ہوگی، کئی مرتبہ دنیا میں بھی پکڑ ہوتی ہے. شاعر نے کہا نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی، نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے پکڑ اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ سخت ہے انتقام اس کا. تو اللہ کی دیر گیری سے ڈر کہ اللہ جب انتقام لیتے ہیں تو وہ بہت سخت ہوتا ہے. ایسا بھی ہوا کہ قوموں نے نافرمانی کی، اللہ نے ہوا کو حکم دے دیا، ہوا نے قوم عاد کے اونچے لمبے بندوں کو پٹک پٹک کے زمین پہ مارا اور ان کو برباد کر دیا. کبھی ایسا بھی ہوا کہ اللہ نے پانی کو حکم دے دیا، فرعون کا پورا لشکر پانی کے اندر ڈوب گیا. کبھی ایسا بھی ہوا کہ اللہ نے زمین کو حکم دے دیا، زمین میں زلزلہ آیا اور لوگ زمین کے اندر دھنس گئے. ہم نے اپنے ملک میں کچھ سال پہلے بالا کوٹ کا زلزلہ دیکھا. اللہ اکبر کبیرہ، ہمارے اکابر کی قبور تھی وہاں، وہ بالکل سلامت رہیں. اور آبادی میں اگر کوئی 3 منزلہ گھر تھا تو اس کی 2 منزلیں زمین کے اندر دھس گئیں، صرف 1 منزل زمین سے اوپر نظر آتی تھی اور لوگ اس کی چھت کے اوپر چڑھتے تھے. یہ زلزلہ بھی کیا عجیب چیز ہوتی ہے. 1993 کی بات ہے، مجھے کیلیفورنیا جانے کا موقع ملا تو وہاں پر بڑے بڑے بینر لگے ہوئے تھے اوہ گاڈ. تو مجھے حیرت ہوئی کہ یہ کافر لوگ ہیں اور انہوں نے یہ کیوں بینر لگائے ہوئے ہیں. تو پتہ چلا کہ جناب وہاں پہ ایک زلزلہ آیا تھا اور اس زلزلے نے علاقے کی جتنی بڑی بڑی بلڈنگ تھی نا، ان سب کو زمین میں دھسا دیا. جو بڑے بڑے پل تھے ان کو اس طرح اکھاڑ کے پھینک دیا جیسے بچہ کینڈی کو ایک طرف پھینک دیتا ہے. لوگوں کے گھروں کا نقصان زیادہ نہیں ہوا، پولیس کے اسٹیشن، ہاسپٹل، وہ بلڈنگ جن کو حکومت اس طرح سے بنواتی ہے کہ وہ خراب ہی نہ ہو، ان بلڈنگز کا نقصان سب سے زیادہ ہوا. ایک ہندو تھا جس کے بینک اکاؤنٹ میں 60 ملین ڈالر تھے. 60 ملین ڈالر یعنی 600 لاکھ ڈالر. اب آپ سوچئے کہ 600 لاکھ ڈالر جس کے پاس ہوں وہ کتنا امیر آدمی ہوگا. اس کی ایک بلڈنگ تھی جس میں 300 گھر تھے. زلزلہ آیا اور یہ بلڈنگ زمین کے اوپر گر گئی, کئی 100 بندے بھی مر گئے. تو لوگوں نے اس کے اوپر مقدمہ کر دیا جس نے بلڈنگ اچھی نہیں بنائی. عدالت میں مقدمہ گیا تو عدالت نے فیصلہ دیا کہ اس کے بینک میں جتنے پیسے ہیں وہ سب مرنے والوں میں تقسیم کر دیے جائیں. اگلے دن وہ بندہ اپنی بلڈنگ کے سامنے کپڑا بچھا کر مانگنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا کہ جی میرے پاس تو ناشتے کے پیسے نہیں, میں اور میرے بیوی بچے بھوکے ہیں. ایک دن پہلے جس کے اکاؤنٹ میں 60 ملین ڈالر ہے, اتنا امیر آدمی, اس کو یہ اندازہ نہیں تھا یہ سب کچھ ایک جھٹکے کا محتاج ہے. ایک جھٹکا لگا اور اب وہ سڑک کے کنارے بیٹھے اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے. تو وہاں بہت نقصان ہوا. جس جگہ ایپی سینٹر تھا, ایپی سینٹر کہتے ہیں زلزلے کا مرکز, اس کے 10 میٹر کے فاصلے پہ مسجد تھی, اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا. اور اتنی بڑی بڑی بلڈنگ جو تھیں ان کا نقصان ہو گیا. پھر وہاں کے سائنسدانوں نے دیکھا کہ زمین کے اندر ایک دراڑ پڑ گئی, یعنی جیسے ایک چیز کے اندر دراڑ پڑ جاتی ہے, وہ دراڑ پڑ گئی اور وہ پتہ نہیں کتنے کلومیٹر گہری تھی. تو سائنسدانوں نے اندازہ لگایا کہ یہ جو دراڑ پڑی ہے اگر یہ زمین ایک دفعہ اور جھٹکا کھائے گی تو پورا کا پورا جو ہالی ووڈ کا علاقہ ہے وہ سمندر کے اندر چلا جائے گا. تو اب ان کو فکر ہوئی کہ کہیں دوسرا زلزلہ نہ آ جائے. اب دوسرے زلزلے کا نام انہوں نے رکھا بگ ون, کہ بڑا زلزلہ آنے والا ہے, وہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے. جب سائنسدانوں نے کہہ دیا کہ جی بگ ون کسی وقت بھی آ سکتا ہے اور زمین کا یہ ٹکڑا کسی وقت بھی سمندر کے اندر چلا جائے گا, تو حکومت نے کہا کہ لوگوں کو خدا کی یاد دلاؤ تاکہ یہ اللہ سے توبہ کرے اور اللہ کا عذاب رک جائے. اگرچہ کافر ہیں مگر اللہ کو تو مانتے ہیں نا, وہ عیسائی تھے یہودی تھے, اللہ کو تو مانتے ہیں. انہوں نے پھر بڑے بڑے حکومت نے بینر بنوا کے لگوا دیے مختلف کناروں پر کہ لوگوں کی بورڈ پر نظر پڑے اور ان کی توجہ اللہ کی طرف جائے تاکہ اللہ اس عذاب سے لوگوں کو معاف فرما دے. تو اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں. انسان جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو کبھی اللہ تعالیٰ فوری عذاب دے دیتے ہیں, کبھی اس عذاب کو ذرا تاخیر سے دیتے ہیں, اور جب عذاب میں تاخیر ہو رہی ہو نا تو یہ زیادہ ڈرنے والی بات ہے. ڈر اس کی دیر گیری سے کہ سخت ہے انتقام اس کا. اللہ کی دیر گیری سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ کی جب پکڑ آتی ہے تو بہت سخت ہوتی ہے. تو انسان اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے, اللہ تعالیٰ جلال والے بھی ہیں, اور اللہ تعالیٰ گناہ کرنے والے بندے سے انتقام بھی لیتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فلما آسفو ننتقمنا منہم, جب انہوں نے ہمیں متاسف کر دیا گناہ کر کے ہم نے ان سے انتقام لیا. اللہ اکبر. ایک چھوٹا سا تھانے دار ہوتا ہے, کیا حیثیت اس کی, وہ کسی سے انتقام لینے پہ تل جائے نا تو بندے کو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے. اور جی کیا کرے, ایس ایچ او میرا مخالف ہوا ہوا ہے. ایس ایچ او کی کیا حیثیت ہے, کیا ویلیو ہے, ایک عام سا انسان ہے. اللہ تعالیٰ کو کائنات کے خالق اور مالک ہیں, اللہ کے پاس قدرت ہے اور جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. جب اللہ انتقام لینے پہ آتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بڑے بڑے فرعونوں کو بھی سبق سکھا دیتے ہیں, بندے کو تگنی کا ناچ نچا دیتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں اور اللہ کو جتنا جلدی منا سکتے ہیں اتنا جلدی منا لیں. توبہ کی ضرورت ہر شخص کو ہے. کافر کو چاہیے کہ وہ کفر سے توبہ کرے، مومن کو چاہیے کہ وہ کبائر سے توبہ کرے. اگر کوئی کہے جی میں تو کبیرہ گناہ نہیں کرتا، تو وساوہ سے شیطانی سے توبہ کرے. اگر کوئی کہے جی میں تو اتنا نیک ہوں کہ شیطانی نفسانی وساوس بھی مجھے تنگ نہیں کرتے، تو اخلاص کی کمی پہ توبہ کرے. کوئی ماں نے بچہ ایسا نہیں جنا جو یہ کہے کہ جی میرے اخلاص میں کوئی کمی نہیں ہے. ہم ایسی عبادت کر ہی نہیں سکتے جو اللہ کے شایان شان ہو. اللہ اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں کہ ہم عبادت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے. امام ربانی مجدد ثانی ہم سے فرماتے ہیں کہ کائنات کے سردار امام الانبیاء، جن کو اللہ کی سب سے زیادہ معرفت حاصل تھی، قرب حاصل تھا، انہوں نے فرما دیا ما عبدنا کا حق کا عبادت ہے. اے اللہ، جیسے آپ کی عبادت کا حق تھا ہم وہ حق ادا کر ہی نہیں سکے، تو جب نبی علیہ السلام بھی حق ادا نہ کر سکے تو ہم کیا حق ادا کر سکیں گے؟ ممکن ہی نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں، اور ساری عمر اسی حال میں رہتے ہیں، اور وہ معصوم ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے. اس کے باوجود وہ ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں ما عبدنا کا حق کا عبادت ہے. اگر معصوم فرشتے بھی یہ کہتے ہیں ہم عبادت کا حق ادا نہ کر سکے، تو پھر ہم گناہگار حق کی عبادت کا کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ اس لیے کوئی بندہ بھی اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا، جتنا مرضی زور لگا لے. علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ کوئی بندہ جنت میں اپنے عملوں کی وجہ سے نہیں جا سکتا. کوئی بھی بندہ کتنا نیک ہو، کوئی پیر ہے، کوئی ولی ہے، کوئی کتب ہے، کوئی ابدال ہے، کوئی مجدد ہے، کوئی بھی بندہ اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا، اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا. تو اس خوش فہمی میں نہ رہیں گی میں نے تو جی اتنے چلے لگائے ہوئے ہیں، اور میں نے تو سال لگایا ہوا ہے، اور میں تو آدھی زندگی کی ترتیب پہ ہوں، آدھی زندگی گھر میں، آدھی مرکز میں، اور میرے تو جی اتنے شاگرد ہیں، اتنے مریدین ہیں، میں تو اتنی مرتبہ بخاری شریف پڑھا چکا ہوں. بھائی جو مرضی کر چکے ہیں، ہمارے عمل ہمیں نجات نہیں دلائیں گے. کسی بندے کا کوئی عمل اس کو جنت نہیں لے کے جائے گا. اس پہ علماء نے دلائل لکھے ہیں کہ عملوں کی وجہ سے جنت کیوں نہیں ملے گی. انہوں نے پہلی دلیل تو یہ دی کہ عمل فانی چیز ہے اور جنت ہمیشہ باقی رہنے والی نعمت ہے. یہ پوسیبل ہی نہیں کہ فانی عمل پر انسان ہمیشہ باقی رہنے والی نعمت کا حقدار بنے، ہو ہی نہیں سکتا. اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ دیکھو، آپ کے گھر میں نوکر ہوتا ہے تو اس کو مہینے کی تنخواہ دیتے ہیں، لیکن اگر آپ ایک غلام کو خرید کے لائیں تو اس کو مہینے کی تنخواہ نہیں دی جاتی. وہ تو غلام ہے، خریدا اسی کام کے لیے گیا ہے، تنخواہ کیسی؟ تو غلام کی پھر بھی کوئی حیثیت ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں، اس سے بھی ایک درجہ نیچے ہیں. ہمیں اللہ نے پیدا ہی عبادت کے لیے کیا، ہم اس عبادت پر اللہ سے اجر کیسے مانگ سکتے ہیں؟ بخاری شریف کی روایت ہے، بنی اسرائیل میں ایک اللہ کا عاشق تھا. اس نے دیکھا کہ پہاڑ کے اندر یعنی سمندر کے اندر ایک پہاڑی ہے اور اس کی چوٹی نکلی ہوئی ہے باہر. اس کے دل میں خیال آیا اگر میں اس پہاڑی کی چوٹی کے اوپر اپنا کمرہ بناؤں عبادت کے لیے تو چاروں طرف پانی ہے، نہ میرے پاس کوئی بندہ آئے گا نہ کوئی اور آئے گا، اور میں یکسوئی سے عبادت کروں گا. چنانچہ اس نے اس پہاڑی کی چوٹی پر کمرہ بنایا اور اس میں 400 سال اس نے اللہ کی عبادت کی. ہماری تو زندگی ابھی 60-65 ہے نا،
اس نے 400 سال اس کمرے میں اللہ کی عبادت کی، پھر اس نے دعا مانگی، یا اللہ تو میرے اوپر رحم فرما اور مجھے سجدے میں موت عطا کرنا. تو بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ نے دعا قبول کر لی اور اس عابد کو سجدے میں موت آئی. کیسی خوبصورت زندگی کہ 400 سال عبادت کی اور سجدے میں اس کو موت آئی. جب اس کی روح اللہ کے سامنے پیش ہوئی تو اللہ تعالی نے فرشتوں کو فرمایا، اس بندے کو میری رحمت سے جنت میں لے جاؤ. اس نے کہا، رب بے عملی، اللہ میرے عملوں کی وجہ سے. اللہ نے دوسری مرتبہ فرمایا، میری رحمت سے اس کو جنت لے جاؤ. اس نے پھر کہا، رب بے عملی، اللہ میرے عملوں کی وجہ سے، میں نے 400 سال عبادت کی اور سجدے میں مجھے موت آئی، میرے عملوں کی وجہ سے جنت میں. اللہ نے فرمایا، فرشتوں، اس کی عبادت کا اور جو نعمتیں میں نے دی ہوئی ہیں ان کا ذرا آپس میں حساب کر لو. تو جب حساب کیا گیا تو 400 سال کی عبادت آنکھوں کی بینائی کا حق ادا نہ کر سکی. اللہ نے فرمایا، میرے بندے، تو نے تو آنکھوں کی بینائی کا حق ادا نہ کیا اور میں نے تجھے بہت نعمتوں سے نوازا تھا، لہذا لے جاؤ اس کو جہنم میں. اب جب جہنم جانے کا حکم ہوا تو وہ بندہ رونے لگا، اللہ اپنی رحمت سے جنت دے دیجیے. اللہ نے اس پر رحم فرمایا، فرشتوں کو کہا کہ ہاں اب اس کو بات سمجھ میں آئی، لے جاؤ میری رحمت سے اس کو جنت عطا کر دو. اب آپ بتائیے، 400 سال عبادت کر کے سجدے کی حالت میں مرنے والا بندہ بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا، تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم کس کھیت کی گاجر بولی ہیں؟ ہمارا تو معاملہ ہے ہی اللہ کی رحمت میں موقوف. تو کسی عمل کے اوپر بھروسہ مت کریں، میں صوفی ہوں، میں عالم ہوں، میں تو جماعت میں بھی جڑنے والا ہوں، میں تو بڑا ذکر کرتا ہوں، میں تو فلاں کرتا ہوں. ہمارا کوئی عمل اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہے. تو کھوٹے سکے ہیں ہمارے پاس، کھوٹے سکے پہ کوئی کیا توقع رکھ سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کی رحمت پہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ اگر تو فضل فرمائے گا تو میرے لیے بھی پار ہو جانا آسان ہو جائے گا. چنانچہ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو فرمایا کہ ہر بندہ قیامت کے دن اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گا. اس صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی فلم آپ بھی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، الا ایت غمدنی اللہ برحمتی، ہاں اللہ کی رحمت میرے اوپر متوجہ ہو گئی تو میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا. تو جب معاملہ ہمارا ہے ہی اللہ کی رحمت پہ موقوف تو بس اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور جو ٹوٹے پھوٹے عمل ہیں ان کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما لے. تو علماء نے لکھا ہے کہ ہر بندہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا. اب جنت میں اس کو کہاں مکان ملنے ہیں اس کا تعین اس کے عملوں پہ کیا جائے گا. وَلِكُلِّن دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر بندے کو اس کے عملوں کے مطابق درجہ ملے گا. تھوڑے عمل ہوں گے تو نیچے درجہ ملے گا، زیادہ عمل ہوں گے تو اونچا درجہ ملے گا اور نبی علیہ السلام کا قرب حاصل ہوگا. تو عمل میں کوشش کرتے رہنا چاہیے، اگرچہ ہمارے پاس کھوٹے سکے ہیں مگر اللہ کا فضل ہو گیا تو انشاءاللہ جنت میں اللہ اپنی رحمت سے اونچا درجہ عطا فرما دیں گے. عمل میں سستی نہیں کرنی چاہیے مگر عمل پہ بھروسہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اور ہر وقت توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے عملوں کو قبول فرما لے، ہماری نمازیں نمازوں کے قابل نہیں ہیں، اٹھک بیٹھک ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں اور ان کی نماز ایسی ہوتی ہے کہ فرشتے ان کی نماز کو پھٹے ہوئے کپڑے کی طرح ان کے منہ پہ مار دیتے ہیں. یہ ہے تمہاری نماز، کھڑے مسلح پہ تھے اور پہنچے ہوئے کہاں کہاں تھے، اللہ کو تمہاری ایسی نماز کی کوئی حاجت نہیں. تو اگر اللہ ہماری ایسی غفلت والی نمازوں کو بھی قبول فرما لیتا ہے تو یہ اللہ کی رحمت کا معاملہ ہے، ہمارے عملوں کی خوبی نہیں ہے. تو اگر کوئی کہے کہ جی میں نفسانی شیطانی وساوت سے بھی بچا ہوا ہوں، تو اس کو چاہیے کہ اخلاص کی کمی کے اوپر توبہ کرے، کیونکہ کوئی بندہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میرے اندر اخلاص میں کوئی کمی نہیں ہے. حدیث پاک میں ہے کہ الناس کلہم ہالکون الا العاملون، سارے کے سارے انسان ہلاک ہونے والے ہیں سوائے ان کے جو عمل کرنے والے ہیں. والعاملون کلہم ہالکون الا المخلصون، اور عمل کرنے والے سب ہلاکت میں پڑنے والے ہیں سوائے ان کے جو مخلص ہیں. والمخلصون علی خطر عظیم، اور مخلص بھی بڑے خطرے میں ہیں، پتہ نہیں ان کا اخلاص بھی اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو اگر مخلص بھی خطرے میں ہیں تو بھئی ہمارا کیا حال ہے؟ اس لیے مشائخ نے لکھا ہے ہر بندے کو توبہ کرنی چاہیے، کافر کو کفر سے، عام مومن کو کبیرہ گناہ سے، اور نیک لوگوں کو وساوا سے، نفسانی شیطانی سے. اور جو کہے کہ مجھے نفسانی شیطانی وساوس بھی تنگ نہیں کرتے، تو اس کو کمی اخلاص کے اوپر توبہ کرنی چاہیے. توبہ کب تک کی جا سکتی ہے؟ حالت نزا تاری ہونے سے پہلے پہلے، جب انسان کا موت کے وقت سانس اکھڑ جاتا ہے نا، اس کیفیت سے پہلے پہلے جو بندہ توبہ کر لے گا توبہ قبول ہو جائے گی. یا قرب قیامت میں جب سورج مشرق کی بجائے مغرب سے کی طرف سے طلوع ہوگا، اس سے پہلے پہلے توبہ قبول ہو جائے گی. علماء نے لکھا ہے کہ ہر بندے کو توبہ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے. بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا جس نے 100 بندوں کو قتل کیا، پھر وہ علماء کی بستی کی طرف چلا توبہ کی نیت سے، راستے میں اس کو موت آ گئی. رحمت کے فرشتے آئے کہ جی توبہ کی نیت سے چلا ہے، اس کو جنت لے کے جائیں گے. اور جہنم والے فرشتے آئے کہ جی 100 بندوں کو قاتل ہے، اس کو جہنم لے جانا ہے. اللہ تعالیٰ کے حضور مقدمہ پیش ہوا تو رب کریم نے فرمایا کہ تم زمین کی پیمائش کرو، اگر یہ اپنے گھر سے قریب ہے تو ابھی توبہ نہیں ہوئی، اور اگر جس بستی میں جانا چاہتا تھا اس کے قریب ہے تو توبہ قبول ہو گئی. تو فرشتوں نے جب پیمائش کی تو دونوں بستیوں کے بالکل درمیان میں جو لائن تھی نا، اس جگہ پر اس کو موت آئی تھی، اور مرنے کے بعد اس کی لاش اگلی بستی کی طرف گر گئی تھی. تو اللہ نے فرمایا چونکہ اس کی لاش اگلی بستی کے قریب ہے، میں نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا. اب آپ بتائیے، 100 بندوں کا قاتل اتنی سی بات پر بخشا گیا کہ وہ توبہ والی بستی کے قریب تھا. مدثین نے لکھا ہے کہ اصل میں تو وہ ابھی تھوڑا فاصلہ طے کر چکا تھا، لیکن اللہ رحمت فرمانا چاہتے تھے تو اللہ نے جو زمین اگلی تھی نا بستی نیکوں والی، اس کو حکم دے دیا کہ تو سکڑ جا، تو وہ زمین سکڑ گئی، تو یہ اس بستی کے قریب ہو گیا اور اللہ نے توبہ کو قبول فرما لیا. اس لیے توبہ میں جلدی کرنی چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے. آج اللہ نے موقع دیا ہے ہم سچی توبہ کر لیں، کل کا کیا بھروسہ؟ ایسی محفلیں ملے نہ ملے، ایسا موقع ملے نہ ملے، ہمارا دماغ توبہ کے لیے تیار ہو یا نہ ہو، ہمیں کیا پتا کل کیا ہونے والا ہے. اس لیے آج ہمیں اللہ تعالیٰ سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے ہماری اللہ جان چھڑائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ جعل العزت والوقار لمن تابع امری، جو بندہ میرے حکم کی پیروی کرے گا اللہ اس کے لیے عزت اور وقار کو لکھ دیتے ہیں، اس کو عزت ملتی ہے، وقار ملتا ہے. وجعل الذلۃ والصغارۃ علی من تابع علی من خالف امری، اور جو میرے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر ذلت اور صغار لکھ دیتے ہیں. تو گناہوں کے سبب انسان کو دنیا میں پریشانی ملتی ہے، ذلت ملتی ہے، اور نیکی کی وجہ سے انسان کو دنیا میں عزتیں ملتی ہیں. چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے کہ خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب بلائیں پھیل رہی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی بدعمالی کا مزہ ان کو دنیا میں چکھا دے تاکہ وہ گناہوں سے باز آ جائیں. تو یہ ہماری پریشانیاں ہمارے گناہوں کا سبب ہوتی ہیں. اگر ہم گناہوں کو چھوڑ دیں گے اللہ ہماری پریشانیوں کو ختم فرما دیں گے. ابن عطا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے پاک ہے وہ پروردگار جو اپنے بندوں کو پریشانیوں کی رسیوں میں جکڑ جکڑ کے اپنے گھر کی طرف کھینچتا ہے کہ میرے بندوں تم کہاں غفلت میں زندگی گزارتے پھر رہے ہو. ایک پریشانی اللہ بھیجتا ہے، دوسری بھیجتا ہے، پھر پریشان ہو کے انسان اللہ کی طرح متوجہ ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہے جو بندہ فرض نماز نہیں پڑھتا جب اس کی نوکری چلی جاتی ہے نا تو کہتے ہیں جی کہ نفل اگر تہجد کے وقت کچھ پڑھنے تو بھی مجھے بتا دو، وہ تہجد پڑھنے کے لیے بھی تیار ہو گیا چونکہ اس کو پریشانی ہو گئی. جو ماں فرض نماز نہیں پڑھتی تھی بیٹا بیمار ہو گیا اب وہ تہجد پڑھنے کے لیے بھی تیار ہے. تو پریشانیاں انسان کو اللہ کی طرف کھینچتی ہیں، خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جگاتے ہیں. تو غم جب آتے ہیں نا تو بندہ پھر جاگتا ہے، احساس کرتا ہے کہ میں کیا کر رہا تھا. ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ جو شخص اپنی معصیت کو طاعت میں تبدیل کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ذلت کو عزت میں اور عقوبت کو عافیت میں تبدیل فرما دیتے ہیں. جو شخص اپنی معصیت کو طاعت میں تبدیل کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ذلت کو عزت میں اور عقوبت کو عافیت میں تبدیل فرما دیتے ہیں. لہذا توبہ کرنے سے انسان کی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، ذلت ختم ہوتی ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر عزتوں والی زندگی عطا فرماتے ہیں. پھر جو بندہ توبہ کر لے اس کو توبہ کی برقراری کے لیے جو ہے وہ محاسبہ کرنا پڑتا ہے. محاسبے سے کیا مراد؟ اپنے اوپر نظر رکھے، کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی، کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو رہی. اس لیے فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، تم اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. تو انسان اپنا محاسبہ خود کرے کہ میں کر کے آ رہا ہوں. اور اللہ نے ہر انسان کے اندر ایک چیز بنائی ہے جس کو ضمیر کہتے ہیں، وہ انسان کو سچی خبر دیتا ہے. کبھی اپنے ضمیر سے گواہی لیں، یہ وہ گواہ ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، انسان کو سچی تصویر دکھاتا ہے کہ تم لوگوں کے سامنے جو مرضی بنے پھرو تمہاری حقیقت یہ ہے، تمہاری اصلیت یہ ہے. تو کبھی کبھی آنکھیں بند کر کے اپنے ضمیر سے پوچھا کریں کہ ہماری اوقات کیا ہے، ہم کیا ہیں، تو دل بتا دے گا کہ تم یہ ہو. ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کو تین چیزوں میں چھپا رکھا ہے. پہلی بات، اللہ نے اپنی رضا مندی کو طاعت میں چھپا رکھا ہے، اس لیے انسان نیکی کو چھوٹا نہ سمجھے،
ممکن ہے اسی نیکی کے عمل میں اللہ کی رضا چھپی ہوئی ہو اور میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. دوسری بات, اللہ نے اپنی ناراضگی کو گناہوں میں چھپا رکھا ہے. انسان گناہ کو چھوٹا سمجھ کے نہ کرے, کیا پتہ اسی گناہ کے کرنے سے اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے. تو گناہوں سے ڈرے اور نیکی کو بھاگ بھاگ کے کرے. اور تیسری بات کہ اللہ نے ولایت کو اپنے بندوں میں چھپا رکھا ہے, اسی لیے آپ کسی بندے کو کم نظر سے نہ دیکھیں, کیا پتہ وہ اللہ کا ولی ہو, ہمیں کیا پتہ. جو سب سے زیادہ گناہگار ہوگا نا, جب وہ گناہوں سے سچی توبہ کر لے گا, سب سے زیادہ نیک وہی بن جائے گا. اسی علماء نے لکھا ہے کہ گناہ سے نفرت ہونی چاہیے, گناہگار سے نفرت نہیں ہونی چاہیے. کوئی شرابی ہے, زانی ہے, جوا کھیلتا ہے, فلاں کھیلتا ہے, ہم اس کو بری نظر سے نہ دیکھیں, کیا پتہ توبہ کر کے نیکی میں آ جائے اور ہم سے زیادہ نیکی میں آگے بڑھ جائے. اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ جو بندہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرے گا, میں اس کی توبہ کو قبول فرماؤں گا. تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں سچے ہیں. اب دیر ہماری طرف سے ہے, ہم توبہ کریں اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. مسلمان کی توبہ کرنا ایسی ہے کہ جیسے اسلام کے بعد پھر اسلام لانا. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک بندے نے گناہ کیا, پھر وہ اس کے اوپر پچھتاتا رہا, ساری زندگی نادم اور شرمندہ رہا کہ میں نے فلاں گناہ کیوں کیا تھا. اب اس کی ندامت کی وجہ سے اللہ نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا. تو جب وہ جنت میں داخل ہوتا ہے تو شیطان پچھتاتا ہے, کاش میں نے اس سے یہ گناہ نہ کروایا ہوتا, اس گناہ سے توبہ کر کے تو یہ جنت کا حقدار بن گیا. مامون رشید کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے خدام کو کہا کہ ایک قالین بچھا دو, دری بچھا دو. انہوں نے دری بچھا دی تو ہارون مامون رشید نے اپنا تاج اتارا اور اس قالین کے اوپر لوٹنے پوٹنے لگ گیا اور کہنے لگا, اے دائمی ملک کے بادشاہ, فانی ملک کے بادشاہ کے اوپر رحم فرما. اے دائمی ملک کے بادشاہ, فانی ملک کے بادشاہ کے اوپر رحم فرما دے. اس کی عاجزی اللہ نے قبول فرما دی, اس نے بالآخر کلمہ پڑھا اور اس کی وفات ہو گئی. عمر بن عبدالعزیز رحمتہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کہا, اے اللہ, میں نے زندگی میں غلطیاں کی ہیں, اگر تو معاف کر دے تو تیرا احسان ہے, اور اگر معاف نہ کرے تو تیرا عدل ہے. مگر میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سچے رسول ہیں. کلمہ پڑھا اور ان کی وفات ہو گئی. بنی اسرائیل کے ایک چرواہے کا واقعہ ہے کہ ایک بندے نے دیکھا کہ ایک چرواہا نماز پڑھ رہا ہے, بکریاں چر رہی ہیں اور بھیڑیا بھی بکریوں کے قریب ہی بیٹھا ہے. وہ بڑا حیران ہوا کہ بھیڑیا تو بکریوں کو فوراً کاٹ کھاتا ہے, یہ بھیڑیا پاس بھی بیٹھا ہے اور کر بھی کچھ نہیں رہا,
اور یہ بندہ بے فکر ہو کے نفلوں میں لگا ہوا ہے. تو جب چرواہے نے سلام پھیرا تو یہ قریب ہوا, اس نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے کہ بھیڑیے نے آپ کی بکریوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا؟ تو چرواہے نے جواب دیا, جب سے میں نے اپنے رب سے سلو کر لی ہے تب سے بھیڑیے نے میری بکریوں سے سلو کر لی ہے. میں رب کی نافرمانی نہیں کرتا اور اس کے بدلے بھیڑیا میری بکریوں کو نقصان نہیں پہنچاتا. ایک آدمی مصر میں گیا تو اس نے ایک لوہار کو دیکھا, وہ بھٹی میں لوہا گرم کرتا تھا اور گرم گرم لوہے کو اپنے ہاتھ سے اٹھا لیتا تھا, آگ اس کے ہاتھ کو جلاتی نہیں تھی. تو وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ تو کوئی بڑے اونچے درجے کا ولی ہے کہ آگ میں ہاتھ ڈال کے اتنا سرخ گرم لوہا ہاتھ میں پکڑ لیتے اور آگ اس کو جلاتی نہیں. تو اس نے اس لوہار کو کہا کہ بھئی آپ اتنے نیک آدمی ہیں, میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. تو لوہار نے کہا کہ مجھے کام ختم کرنے دو, میں تمہیں اصل حقیقت بتاتا ہوں. چنانچہ تھوڑی دیر میں اس نے اپنا کام ختم کر لیا, بھٹی کو بند کر دیا اور اس آدمی کو کہنے لگا کہ میاں میں کوئی نیک بندہ نہیں ہوں. اس نے کہا نیک بندے نہیں ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ آگ میں ہاتھ ڈال کے سرخ لوہے کو نکال لیتے ہیں اور آگ آپ کے ہاتھ کو نہیں جلاتی؟ اس نے کہا ایک واقعہ پیش آ گیا تھا, میں اپنی دکان پہ بیٹھا تھا, ایک مانگنے والی عورت آئی, جوان العمر تھی, خوبصورت تھی, تو میری نیت اس کے بارے میں خراب ہو گئی. اس نے مجھ سے کہا کہ بھئی میں غریب عورت ہوں اور میرے بچے بھوکے ہیں, مجھے کچھ دے دو. میں نے اس سے کہا کہ اچھا میں تمہاری ضرورت پوری کر دیتا ہوں اور تم میری خواہش کو پورا کر دو. تو اس عورت نے کہا کہ دیکھیں میں نے کبھی زندگی میں گناہ نہیں کیا, تو مجھے گناہ کی دعوت نہ دو. تو جب اس نے کہا نا کہ مجھے گناہ کی دعوت مت دو, تو میرے دل میں احساس پیدا ہوا, وہ جتنے پیسے مانگتی تھی میں نے اتنے پیسے دے بھی دیے اور اس کو کہا کہ ٹھیک ہے یہ پیسے میں نے تجھے اللہ کے لیے دیے, چلی جاؤ. وہ عورت جب جانے لگی تو اس نے مجھے دعا دی, اللہ اس بندے نے تیرے نام پر گناہ کو چھوڑا ہے, اس کو دنیا اور آخرت کی آگ سے بچا لینا. اس عورت کی دعا اللہ نے ایسی قبول کی, اس دن کے بعد میں آگ میں ہاتھ ڈالتا ہوں آگ میرے ہاتھ کو نہیں جلاتی, اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بھی مجھے حفاظت فرمائیں گے. بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا, بہت گناہگار تھا, بہت گناہگار تھا, ہر بندہ اسے نفرت کرتا تھا. بستی والوں نے سوچا کہ اس کو بستی سے نکال دیا جائے, یہ رہنے کے قابل نہیں ہے. چنانچہ بستی والوں نے اس کو مار پیٹ کے بستی سے نکال دیا. وہ بندہ تنہائی میں چلا گیا اور اللہ کے سامنے اس نے بڑی توبہ کی, اپنے گناہوں کی معافی مانگی, اور گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ یا اللہ اگر تیری رحمت ختم ہو گئی ہے کہ تو میرے گناہوں کو معاف نہیں کرنا چاہتا, تو میری عرض یہ ہے کہ سارے لوگوں کے گناہ میرے سر پہ ڈال دے تاکہ میں اکیلا جہنم میں چلا جاؤں, باقی تو جنت میں جائیں. اس کی یہ بات اللہ کو پسند آ گئی, اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہی فرمائی, اس نوجوان کو بخشش کی بشارت دے دیجئے. اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. کہتے ہیں کہ ایک شرابی نے موت کے وقت دعا کی, اے اللہ جو دنیا اور آخرت کا مالک ہے, اس شخص پر رحم فرما جس کے پاس نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے. اس کی یہ عاجزی اللہ کو پسند آئی
اور اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا. ہم اگر زندگی میں اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں گے اور توبہ کریں گے تو اللہ یقیناً ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور ہم پر رحمت کی نظر فرمائیں گے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کسی بندے کے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، لو بلغت ذنوب کا انان السما، اے میرے بندے اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو بھی چھو جائیں، یعنی ساری دنیا تیرے گناہوں سے بھر جائے اور تو میرے پاس آ کے توبہ کرے، میں پھر بھی تیری توبہ کو قبول کروں گا. اب آپ ذرا سوچئے، کیا ہمارے گناہ ساری دنیا کو بھر سکتے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بلکہ اگر ساری دنیا کے انسان فرعون جیسے بن جائیں اور وہ 24 گھنٹے گناہوں میں لگے رہیں تو ساری دنیا کے انسان مل کر بھی اتنے گناہ نہیں کر سکتے کہ جو ساری دنیا کو بھر دیں. ایک بندے نے کیا گناہ کرنے ہیں؟ اب دنیا کتنی بڑی ہے ذرا اس کا اندازہ لگا لیجئے. یہ کچھ انفارمیشن ہے جو بیٹے سیف اللہ نے انٹرنیٹ سے نکالی اور مجھے دی. ہماری زمین ایک عام انسان کے حجم سے 20 ارب خرب گنا بڑی ہے، یعنی ایک بندے کے سائز سے زمین کا سائز کتنا بڑا ہے؟ 1 ارب خرب گنا. اور سورج ہماری زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے. 10 لاکھ زمینیں اکٹھی کر دی جائیں تب سورج کا سائز بنتا ہے. پھر ایٹا کیری نامی ایک ستارہ ہے جو ہمارے سورج سے 50 لاکھ گنا بڑا ہے. پھر وی وائی کینس میجورس نامی ستارہ سورج سے 30 کروڑ گنا بڑا ہے. جس کہکشاں میں ہم رہتے ہیں اس کو ملکی وے کہتے ہیں، اور اس ایک کہکشاں میں ہمارے سورج جیسے 300 ارب سے زیادہ سورج موجود ہیں. کہکشاں اتنی بڑی ہے کہ اگر آپ کسی ایسی سواری پر سوار ہوں جو 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہو، 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا مطلب یہ ہے کہ 1 سیکنڈ میں زمین کے 7 چکر لگا سکتی ہو، اتنی تیز سواری ہے، تو اس کہکشاں کو پار کرتے کرتے اس کو 1 لاکھ سال لگ جائیں گے. 1 لاکھ سال کے بعد وہ کہکشاں سے باہر نکلے گا. یہ تو ہی ہماری کہکشاں جس میں ہمارا سورج ہے. اس کے ایک پڑوس میں کہکشاں ہے، اس کا نام اینڈرومیڈا ہے. یہ کہکشاں ہماری کہکشاں سے دگنی بڑی ہے اور اس کو پار کرنے کے لیے 2 لاکھ نوری سال کا وقت درکار ہے. اس کے علاوہ ایک اور کہکشاں ہے جس کے آگے IC10 نامی کہکشاں ہیں، وہ ہماری کہکشاؤں سے 600 گنا بڑی ہے. جیسے ستاروں سے کہکشاں بنتی ہے، ایسے ہی کہکشاؤں سے کلسٹر بنتے ہیں، اور جس کلسٹر میں ہماری کہکشاں واقع ہے اس کو ویرگو کلسٹر کہتے ہیں، اور اس ایک کلسٹر میں 47,000 کہکشائیں موجود ہیں. پھر کلسٹر آپس میں مل کر سپر کلسٹر بنتے ہیں. جس سپر کلسٹر میں ہم رہتے ہیں اس کا نام ہے لوکل کلسٹر، اور اس سپر کلسٹر میں 100 کے قریب کلسٹر اور بھی موجود ہیں. پھر سپر کلسٹر جیسے کم سے کم 1 کروڑ سپر کلسٹر اس کائنات میں موجود ہیں. 1 کروڑ سپر کلسٹر ایسے دنیا میں موجود ہیں. تو اب آپ بتائیے کہ کائنات کتنی بڑی ہے؟ کیا کوئی بندہ اپنے گناہوں سے کائنات کو بھر سکتا ہے؟ بھر ہی نہیں سکتا. یہ تو اللہ نے اپنی رحمت کا اندازہ دینے کے لیے کہہ دیا، میرے بندو تمہارے گناہ اگر اتنے بھی ہوں تو میں اتنے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا. اور پھر یہ تو آج کے سائنس کا جو ہے نا دریافت ہے، کل کو پتہ نہیں نئی دوربینیں بنیں گی تو اور کیا کیا دریافت ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسماء بنیناها بأیدٍ وإنا لموسعون، ہم نے اس کائنات کو بنایا اور ہم اس کو وسیع کرتے جا رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں ایکسپینڈنگ یونیورس، ہر لمحے یہ کائنات ایکسپینڈ ہو رہی ہے. جیسے غبارہ ہوتا ہے نا، آپ اس میں ایک سانس ملائیں تو تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، پھر دوسری سانس سے اور بڑا ہو جاتا ہے، پھر تیسری سانس سے اور بڑا، ادھر سانس اندر جاتی رہتی ہے اور غبارہ بڑے سے بڑا ہوتا رہتا ہے. ایسے ہی سمجھیں اللہ اس کائنات کو ہر لمحے بڑے سے بڑا کرتے جا رہے ہیں. اب اتنی بڑی ایکسپینڈنگ یونیورس کو کیا ہم گناہوں سے بھر سکتے ہیں؟ ہم تو جو وہ روزانہ بڑھتی ہے نا، اس کے بڑھنے والے حصے کو گناہ سے نہیں بھر سکتے. اور اگر ہم نئے سرے سے اس کائنات کو بھریں اور پھر اس کے بڑھنے والے حصے کو بھرنا شروع کریں تو یہ تو بعید از قیاس ہے کہ بندے کے گناہ اتنی بڑی کائنات کو بھر لیں. تو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بات کر دی، میرے بندے اگر تیرے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک بھی آ جائیں اور بھر جائیں اور تو توبہ کرے تو میں تیرے اتنے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا. تو ہمارے گناہ تو بہت چھوٹے سے ہیں. آپ یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کو ہمالیہ کے برابر تمہارے گناہ ہو جائیں تو معاف کر دوں گا، اور ہمارے گناہ تو ایک ریت کے چھوٹے سے ٹیلے کی مانند ہے، کو ہمالیہ کا کیا مقابلہ کر سکیں گے؟ تو جب اللہ اتنے گناہوں کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہیں تو ہمیں موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ کے آئندہ نیکی کی زندگی گزارنی چاہیے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ گئے مسجد نبی میں، انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا زارو قطار رو رہا ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا نوجوان کیوں رو رہے ہو؟ نوجوان نے کہا کہ مجھ سے ایک بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ پتہ نہیں میرا گناہ معاف ہوگا یا نہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، میرے ساتھ چلو، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، وہ آپ کے لیے شفاعت کریں گے اور گناہ معاف ہو جائے گا. چنانچہ وہ نوجوان نبی علیہ السلام کی خدمت میں روتا ہوا آیا. نبی علیہ السلام نے اس کو روتا ہوا دیکھا تو فرمایا کہ تم سے کیا گناہ ہوا؟ اس نے کہا اے اللہ، کبھی سے مجھ سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ گناہ بتاؤ کیا سرزد ہے؟ اس نے کہا حضرت، میں اتنا شقی القلب نوجوان کہ میں کفن چور تھا، لوگ مردے کو دفن کرتے تھے اور میں رات کو قبر کو کھول کے مردے کا کفن چوری کر لیا کرتا تھا. انصار کی ایک نوجوان لڑکی تھی، میں نے اس کا کفن اتارا، اس کے جسم پہ میری نظر پڑی تو وہ نوجوان خوبصورت لڑکی تھی. میں کفن لے کے چل پڑا تو شیطان میرے اوپر غالب آ گیا اور اس نے مجھے کہا رات کا وقت ہے، کوئی قریب تو ہے نہیں، تو اس نوجوان لڑکی سے اپنی شہوت کو پورا کر لے. میں واپس لوٹ کے آیا اور میں نے اس لڑکی کو قبر سے نکالا اور مردہ لڑکی کے ساتھ میں نے بدکاری کی. اب یہ اتنا بڑا گناہ تھا کہ نبی علیہ السلام سن کے بھی حیران ہو گئے اور نبی علیہ السلام نے اس کو غصے سے کہا کہ اتنا بڑا گناہ تجھے کیا، تجھے قبر دیکھ کے موت یاد نہ آئی، مردہ لڑکی دیکھ کے موت یاد نہ آئی، اور تو شیطان کے بہکاوے میں آ کے اتنا بڑا گناہ کر بیٹھا. وہ نوجوان سمجھ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں تو اب میری شفاعت کا کیا بنے گا. چنانچہ اس نے معافی مانگی اور وہاں سے آ گیا. حدیث پاک میں آتا ہے وہ 40 دن ویرانے کے اندر اللہ کے سامنے روتا رہا اور معافیاں مانگتا رہا، اے اللہ انسان ہوں، غلطی کر بیٹھا ہوں، اب نادم ہوا ہوں، پریشان ہوا ہوں، بس تو مجھے معاف کر دے. دل میں اس نے یہی سوچا کہ ہائی کورٹ نے تو مجھے ریجیکٹ کر دیا، اب سپریم کورٹ ہی ہے جہاں میرا کام بنے گا. چنانچہ اللہ کے سامنے روتا رہا، معافی مانگتا رہا
جب 40 دن اس نے رو رو کے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو نبی علیہ السلام کے پاس بھیجا. جبریل علیہ السلام آئے اور نبی علیہ السلام سے آ کے پوچھا, اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے اللہ رب العزت نے آپ کے پاس بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ سوال پوچھا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, مخلوق کو آپ نے پیدا کیا یا میں نے پیدا کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا, مجھے بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اور ساری مخلوق کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا سوال پوچھا, اس مخلوق کو رزق آپ دیتے ہیں یا میں دیتا ہوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا, مجھے بھی رزق اللہ دیتا ہے اور ساری مخلوق کو بھی رزق اللہ دیتا ہے. پھر تیسرا سوال پوچھا کہ یہ بتائیے, مخلوق کی توبہ آپ نے قبول کرنی ہے یا میں نے قبول کرنی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا, ہر بندے کی توبہ اللہ نے قبول کرنی ہے. تو جبریل علیہ السلام نے بتایا, اللہ نے مجھے بھیجا ہے یہ بتانے کے لیے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دو, وہ نوجوان 40 دن میرے سامنے آجزی کرتا رہا, روتا رہا اور معافیاں مانگتا رہا, میں نے اس توبہ کو قبول فرما لیا, آپ اس نوجوان کو بلائیے اور اس کی توبہ کی قبولیت کی خوشخبری دے دیجیے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجا, وہ اس نوجوان کو بلا کر لائے اور نبی علیہ السلام نے اس کو بشارت دی, اے بندے, تیرے عاجزی اور داری کو اللہ نے قبول کر لیا اور تیرے اس گناہ کو بھی اللہ نے معاف فرما لیا. جو پروردگار اتنا کریم ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں آج سچی توبہ کر کے اپنے سب گناہوں کی معافی مانگ لیں اور ایک نئی ایمانی اسلامی قرآنی زندگی بسر کرنے کا ارادہ کریں. اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرما لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.